تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 121 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْغَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جب صبح سویرے آپ نکلے اپنے گھر والوں سے, آپ جگہ دے رہے تھے مومنوں کو لڑائی کے لیے, اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور غزوہ احد کا تذکرہ ہے. پیچھے ہم نے ایک ایسا بنیادی اصول سیکھا کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے بعد امت مسلمہ دنیا میں پنپ سکتی ہے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اب یہاں سے آگے تقریباً 60 آیات تک ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا, بلکہ ایک واقعہ جس کو غزوہ احد کہتے ہیں, اس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالی ہماری تربیت کرتے ہیں. بہت ساری عمل کی باتیں اس میں سے ہمیں اپنے لیے ملیں گی, اور جو لوگ سیرت کو پڑھ چکے ہیں یا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی اس درجے کا شغف حاصل ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے مختلف مواقع کو سیرت کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں, ان کے لیے تو یہ باتیں نئی نہیں ہوں گی, لیکن قرآن پاک کی تفسیر کے ناطے سے ان کو پڑھنے کا انشاءاللہ تعالی آپ ایک ڈفرینس فیل کریں گے. کس حالات میں یہ جنگ ہوئی, اس کی کیا باتیں تھیں, تاکہ پھر جب ہم آیات شروع کریں تو آپ کو کچھ مشکل نہ ہو. صرف اتنی بات جو ہمیں ان آیات کو بہترین طور پہ سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی, تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. جو بات نوٹ کر سکیں ہلکی پھلکی سی نوٹ کرتے جائیں, اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جو فگرز ہوتے ہیں, جو مطلب حقائق ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں. اس وقت تو ہم نے جو چیز سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اس چیز کے سننے کے لیے تیار کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نصیحت لینے والے ہیں کہ نہیں. تو نصیحت کی نیت سے سنیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال مکہ میں رہے. پورے مکی دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو خوب ستایا گیا, تکلیفیں دی گئیں, مارے گئے, پتھروں پہ لٹائے گئے, جو بھی فزیکل یا مینٹل ٹارچر دیا جا سکتا تھا وہ دیا گیا. ایسے وقتوں میں وہ لوگ جو بہادر بھی تھے اور جن کے اندر ایمان موجے مار رہا تھا, وہ کئی بار آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت بھی مانگتے ہوئے دکھے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ اجازت دیں, ہم بھی ذرا ان کفار کو مزہ چکھا دیں کہ آخر ہم بھی تو بدلہ لے سکتے ہیں نا. لیکن پورے مکی دور میں ایک ہی حکم تھا, کفو ایدیاکم. سورۃ نساء کی آیت ہے, ہم وہاں بھی جائیں گے جب, تو انشاءاللہ تھوڑی سی بات اس پہ ہوگی. یعنی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. اس سے پہلا سبق تو ہمیں یہ مل گیا کہ جب تک مناسب حالات نہ ہوں پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. کسی کام کو کرنے کا بیڑا اٹھا لینا اور اس کے لیے مناسب تیاری نہ ہونا انسان کے لیے شرمندگی کا سبب ہوتا ہے, اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے اس وقت جب یہ جنگی حالات کے مطابق ہو. یعنی اگر جنگ لڑنے کو چلا جائے اور اس کے پاس تیاری ہی نہیں, تو وہ تو خود کو مارنے کے برابر ہوا, اور اسلام سوسائڈ یا خودکشی کی اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کھانے پکانے کے لیے کھڑے ہو جائے اور صرف آپ کے پاس مناسب چمچہ ہی نہ ہو. یعنی آپ کوئی چیز فرائی کر رہے ہیں اور آئل میں سے نکالنے کے لیے چمچ نہیں ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. بالکل اسی طرح جس طرح کے عملی زندگی میں ہم کاموں کو کرنے سے پہلے پوری طرح تیاری کرتے ہیں, دیکھ بھال کر لیتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں میرے پاس ہیں کہ نہیں جس کی ضرورت ہے. اسی طرح جنگ ہو یا کوئی اور میدان ہو, انسان کو نہیں کودنا چاہیے, اور صبر اور تحمل بھی تھا. پھر دوسری ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ابھی صحابہ کرام کی تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی, ابھی صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ پختہ کیا جا رہا تھا. کوئی بھی شخص جب میدان جنگ میں نکلتا ہے یا اللہ کے نام پہ نکلتا ہے, تو اس کے دل میں ایمان کی پختگی بڑی لازمی ہے. اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا. بعض دفعہ وہی لوگ جو شروع میں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ عملی میدان میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لہٰذا مکہ میں کوئی جنگ نہ ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اور آپ کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی جنگ کو روکنے ہی کی ایک کوشش تھی، کیونکہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسی رات دار الندوہ جو کفار کا میٹنگ روم تھا وہاں پہ اللہ کے نبی کے قتل کی کوششیں ہو چکی تھیں، سازش تیار تھی. یہ سارے واقعات ہم سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اگر اسلام جارحیت والا دین ہوتا، اگر اسلام ٹیررسٹ بنتا یا بناتا یا ٹیررزم سکھاتا، تو اسی رات مکہ میں ہی خون کی ندیاں بہا دی جاتی کہ آپ نے کیسے جرأت کی ہمارے لیڈر کی جان لینے کی، سازش کرنے کی. لیکن اسلام اسی طرح سے منہ اٹھا کے کام کرنے کی دعوت نہیں دیتا کہ سر دھاڑ منہ پھاڑ، نہ تیاری نہ کچھ، اور اسلام کبھی بھی ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. بہرحال مکہ سے مدینہ آئے، سوچا تو یہ تھا کہ اب دشمن سے دور ہو گئے، ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی ہی رہے گی. لیکن یہ چیز کچھ زیادہ دیر تک نہ چلی. صرف ایک ہی سال گزرا تھا مسلمانوں کو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہوئے، تو ایک جنگ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں یہ پیش آئی. اس کی بات جہاں آئے گی آئے تو انشاءاللہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گی. لیکن یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اس سے آگے تقریباً سورت کے آخر تک ساری ہی آیات غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو جنگیں لڑیں ان میں سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر تھی، اور آخری جنگ جو آپ نے اپنی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں لڑی وہ غزوہ تبوک تھی. یہ تو وہ غزوات تھے جو اللہ کے نبی نے کیا، اس کے علاوہ کچھ سرایا تھے. سرایا سریا کی جمع، وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی خود نہیں جاتے تھے، صحابہ کو بھیجتے تھے، اس کو سرایا کہتے ہیں. وہ بھی اس سے تھوڑے سے زیادہ ہیں. ساری جنگوں میں صرف غزوہ احد ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. اب محتاط اندازے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد کے سوا مسلمانوں نے ہر جنگ جیتی، گو کہ غزوہ احد بھی ہاری نہیں تھی، ڈرا ہو گیا تھا میچ. یعنی مسلمان اگر جیتے نہیں تو مکہ والے جیت کا نشہ بھی نہیں لے سکے، اور وہ بھی وہ نقصان جو مسلمانوں کو دے سکتے تھے وہ نہیں دے سکے، اور مکہ سے چلے گئے. اب جب بدر کی جنگ پہلے ہی سال میں ہوئی، اس کے اسباب ساری چیزوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جہاں بھی موقع آئے گا، لیکن وہ جنگ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نشانی تھی اس بات کی کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور وہ اس بات کی نشانی تھی کہ جب لوگ ٹوٹی ہوئی تلواریں بھی لے کے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ ایمان والے ہاتھ ہوتے ہیں، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹوٹی ہوئی تلواروں کو بھی بہترین قسم کے ہتھیاروں میں بدل دیتا ہے. آج تک نان مسلم ہسٹورین تک اس بات پہ حیران ہے کہ مسلمان بدر کی جنگ کیسے جیتے. 313 لوگ تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور 1000 تھے کفار کے پاس، تقریباً 1/3 کا ریشو بنتا ہے. ایک مسلمان کے سامنے 3 کافر تھے، اور کافر بھی وہ تھے کہ جو جدید اسلحے سے لیس تھے. اس کے برعکس مسلمان، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، پہلی جنگ تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، نہ گھر سے جنگ کے ارادے سے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. کیونکہ جہاں لوگ کام کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، حالات اور اسباب نہ بھی ہوں لیکن جذبے سچے ہوں اور اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد پوری طرح کرتے ہیں. بس یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت کفار مکہ جو پہلے ہی اس بات پہ غصے میں پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے کیوں چلے گئے، کیونکہ مکہ میں تھے، چلیں جب ان پہ غصہ آتا تھا ان کو مار پیٹ لیتے تھے، ذرا ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے، لیکن اب تو یہ ہماری رینج سے نکل گئے. ایک تو پہلے سے یہ غصہ تھا، پھر بدر کی جنگ میں کفار مکہ کے تقریباً 70 سردار مارے گئے، جو ان کے چنے ہوئے لوگ تھے نا، 70 لیڈرز مارے گئے. سوچئے ذرا آج کے دور میں ایک لیڈر مر جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک صدر ایک وزیر مر جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور 70 افراد جو تھے ان کو قیدی بنا کر مدینہ میں روک لیا گیا، قیدی بن گئے. انتہائی عبرت ناک قسم کی شکست ہوئی. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ لوگ جو کل تک مسلمانوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، سر پھرے لوگوں کی ایک جماعت سمجھتے تھے کہ جن کے دماغوں میں کوئی بھوت سوار ہو گیا اور ایک شخص کے پیچھے لگ کے باپ دادا کے دین سے متنفر ہو گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے مسلمان۔ لیکن غزوہ بدر کی فتح نے مسلمانوں کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ثابت کر دیا۔ لوگ ڈرنے بھی لگے، پورے عرب پہ اسلام کی دھاک بیٹھی۔ مسلمانوں کو پچھلی اتنی قربانیوں کے بدلے ملنے لگے، مال غنیمت بھی ملا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہاں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ مسلمانوں کی صفوں میں کچھ کمزور لوگ بھی شامل ہو گئے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نام ابھرتا ہے نا، تو ساتھ ہی پھر جعلی نام بھی بننے لگتے ہیں، اور ہر بندہ اس نام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے لگتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن اوبئی، دل سے کفر پہ تھا۔ مدینہ میں جو دو قبائل رہتے تھے، اوس اور خزرج، ان میں سے یہ خزرج کا شخص تھا، مال و دولت تھی، سردار تھا۔ بہت سال لڑنے کے بعد مدینہ والوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اب ہمیں مزید نہیں لڑنا چاہیے، چلو کسی ایک شخص کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں اور بس جو وہ کہے گا وہ مانیں گے۔ متفقہ طور پر عبداللہ بن اوبئی کا نام ڈکلیئر ہو چکا تھا، اس کی رسم تاج پوشی کی تیاریاں جاری تھیں کہ بس اب مدینہ کا صدر یہ ہوگا، آج کی زبان میں آپ کہہ لیجئے، اور یہ خوش تھا۔ اتنے میں جب کہ ابھی اس کی صدارت پکی نہیں ہوئی تھی، صرف نام نکلا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ آپ کی صورت میں لوگوں کو وہ قائد نظر آیا جو ان کے مسائل کا حل کر سکتا تھا، کیونکہ آپ کی تعلیمات بہت منصفانہ تھیں، انسانیت دوست تھے، ظلم بربریت آپ کی زندگی میں نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کی نگاہیں عبداللہ بن اوبئی سے اٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگ گئیں، سوچ بدل گئی آپ کہہ لیں۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ وہ بھی ایک مجبوری کا سودا تھا جو کرنے لگے تھے، چلو اللہ نے بچا دیا۔ بس یہ تھا وہ نقطہ جس نے اس شخص کے دل میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ڈال دی، بغض ڈال دیا۔ شروع میں ایک سال تو یہ دبا رہا، کفر پہ تھا لیکن دبا رہا۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد جو ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی مدینہ شہر میں، وہ کیا تھی کہ ایک خبر مشہور ہوئی کہ عبداللہ بن اوبئی مسلمان ہو گیا۔ سوچئے ذرا کتنی بڑی خبر ہوگی یہ۔ لیکن اصل میں اس کا اسلام جو تھا وہ اوپر سے پہنے ہوئے کپڑوں والی چیز تھی، ابھی اندر اسلام نہیں تھا۔ اصل میں اس نے اسلام قبول کیا تھا مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے۔ اس کو اب یقین ہو گیا تھا کہ باہر رہ کر میں مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکتا، اب ان کی صفوں میں چلو، آستین کا سانپ بن کے ڈسوں۔ اور دوسرا کچھ، اس کے دل پہ روب بھی طاری ہو چکا تھا، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کہا چلو اندر جا کے خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ خیر، غزوہ بدر ہوئی، اس کے فوراً بعد یہ شخص مسلمان ہوا، دل میں نفاق کا کیڑا موجود تھا۔ دوسری طرف اب وہ لوگ جو شکست کھا کے گئے ہوئے تھے، ان میں ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، سردار تھے، ان لوگوں نے مکہ میں ایک کمپین کی، یعنی کمپین سے مراد یہ کہ ایک تحریک اٹھا دی کہ بھئی یہ کیا ہوا، ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ بھی مارا گیا، بڑے بڑے مارے گئے، اب کیا کریں، بدلہ لیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے عموماً تین اسباب ہوئے۔ پہلا سبب کیا ہوا کہ غزوہ بدر کے اندر جو کافر مارے گئے تھے، اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں میں بدلے لینے کا رواج تھا، انہوں نے کہا اب ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے تیاریاں شروع کی، اور اپنا مال، یعنی ایک قافلہ تھا جس کا بھی تذکرہ میں نہیں کر رہی، یعنی ان کا ایک قافلہ بچ کے گیا تھا بدر کے موقع پہ، جس کے اندر لاکھوں درہم کی چاندی اور سونا اور کیا کچھ تھا، وہ سب ان لوگوں نے ڈونیٹ کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اب اس پیسے کو استعمال کریں گے اور اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے اپنی بدنامی، شکست کا جو ایک بدنما داغ تھا نا، اس کو مٹانے کے لیے کیا کیا، 3,000 لوگ جمع کیے اور جدید اسلحے سے لیس تھے، جن کے پاس اتنی چیزیں تھیں کہ جس کو آپ آج کے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین تیاری کے ساتھ ہے، لیٹسٹ اٹامک انرجی تھی ان کے پاس آج کی زبان میں۔ 1,000 اونٹ تھے، بہت سارے لوگ والنٹیئرلی ان کے لشکر میں شامل ہو گئے، کچھ شاعر بھی آ گئے، 15 خواتین یعنی 15 لیڈیز بھی آ گئیں جو قومی نغمے گا کے اپنے لوگوں کی، جو سمجھ لیجئے کہ ڈھارس بنانے کو اور ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے تھیں۔ 3,000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ بہت سارے فگرز ہیں، میں نام نہیں لکھاؤں گی آپ کو، اس سے بوجھل بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو مارنے کے لیے یہ گھر سے نکلے۔ یہ خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے لگیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے نا، وہ بڑے بیدار مغز تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے اور اپنے ہی مصروفیات میں نہیں تھے۔ ان کو ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ اسلام کے خلاف کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ معاملہ دیکھیں کہ اسلام کی کہاں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ آپ کے خلاف حملے کی تیاری ہیں، آپ نے کیا کیا، ایک میٹنگ بلائی، مجلس شورا، اور مشورہ مانگا کہ بولو کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی اور کچھ اور لوگوں کی بھی، اور عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی کہ شہر کے اندر بند ہو جاتے ہیں، مدینہ شہر میں اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں اور یہاں رہ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن کچھ جوشیلے نوجوان تھے، ینگسٹرز تھے، یا وہ لوگ جن کو بدر کے موقع پہ موقع نہیں مل سکا تھا بہادری کے جوہر دکھانے کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بزدلی ہے کہ ہم اندر بیٹھ جائیں، ہم باہر چلتے ہیں، سرحد پہ نکلتے ہیں اور وہاں جا کے مقابلہ کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اکثریت کی یہ رائے ہے اور لوگ جوش میں ہیں، تو آپ نے اپنی رائے کو پیچھے لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گئے۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ ناگواری ہے آپ کے چہرے پہ۔ جو ہی آپ ہتھیار پہن کے باہر آئے تو لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں جاتے، ہم ادھر ہی رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب ہتھیار باندھ لیتا ہے تو پھر وہ ہتھیار نہیں اتارتا، اب ہم باہر ہی جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ مسلمان نکلے، ساری کوششوں کے باوجود کتنے لوگ جمع ہوئے، 1,000۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ 3,000 کا قافلہ پیچھے سے نکلا ہوا ہے اور یہ 1,000 ہے، اور جن کے پاس بالکل معمولی ساز و سامان ہے۔ کہا کہ اب چلیں گے، آپ نے سب کو جمع کیا، اور یہ تقریباً رمضان کا موسم تھا اور ہجرت کا تیسرا سال شروع ہو چکا تھا، کیونکہ غزوہ بدر جو ہے یہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، رمضان کے مہینے میں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مسلمان جو تھے جب باہر نکلے، آپ نے زرہ پہنی، تیاری شروع ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہم مدینہ شہر سے باہر نکلیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی مسلمان مدینہ سے نکل کر تھوڑی ہی دور گئے، شوت نام کا ایک مقام تھا، کہ وہاں جا کے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ 300 لوگوں کو کیا اور واپس شہر چلا گیا مدینہ۔ کیا کہہ کر کہ جی میرا مشورہ نہیں مانا گیا اور میری رائے پہ عمل نہیں کیا، تو پھر ہمیں بھی لڑنے کی ضرورت نہیں، اور ہم آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، جو ساتھ ساتھ ہم اس میں سے عمل کی باتیں بھی لکھیں گے، کیونکہ واقعات تو آپ بہت جگہ سنیں گے، پڑھیں گے، لیکن عمل کی باتیں جو ہے وہ اصل سرمایہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ ابھی تک جو باتیں ہوئی اس میں، پہلی چیز تو ہم نے دیکھا کہ مسلمان کو باہوش رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ دشمن سر پہ آ جائے تو آپ کے وہ اچھا، یہ ایسی ہے جیسے آپ کے گھر مہمان آنے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت سن گن ہوتی ہے تو تیاری کر لیتے ہیں، اچانک مہمان آ جائیں تو تیاری نہیں ہو پاتی۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے مشورے کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو اس کو مشورے کے ساتھ کرتے تھے، ذاتی معاملہ، اور یہ ساری چیزیں آیتوں کے ساتھ ہم پڑھیں گے بھی، اس میں بہترین طریقے سے ہمیں کام کرنے کی حکمت عملی بھی سکھائی جا رہی ہے۔ फिर अगली बात इसमें सीखने की क्या है कि राय अब्दुल्ला बिन उबई की भी वही थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, लेकिन फ़र्क था दोनों की नीयत में। वो अपनी जान बचाना चाहता था, बेसिकली अंदर से बुज़दिल था, कावट था, डरपोक था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में रहने का जो फ़ैसला था वो अपनी ज़ाती जान को बचाने या बुज़दिली की वजह से नहीं था, बल्कि आप खून खराबा नहीं करना चाहते थे और आप चाहते थे कि अपने शहर में रह के हम हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने नियत के फ़र्क के साथ आप देखिए कि दोनों का अलग से ज़िक्र ही कर दिया। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब भी अल्लाह ताला ने एक दिखाया। आपने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि कुछ गायें ज़िबा हुई हैं। आपने कहा इसकी ताबीर यह है कि इस जंग में हमारे कुछ साथी शहीद होंगे। फिर आपने देखा कि मेरी तलवार जो आपकी अपनी तलवार थी वो टेढ़ी हुई है। आपने इसकी ताबीर की कि मेरे ही ख़ानदान का कोई शख्स भी मरेगा। और फिर आपने बताया कि कोई बैल है, कोई ऐसी चीज़ है जो एक जगह में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इससे आपने ताबीर की कि दुश्मन मदीना में घुसने की कोशिश करेंगे। यानी ख़बरें पहले से ही ऐसी आनी शुरू हो चुकी थी कि जिसकी वजह से अब ये बहुत कड़ा मैदान था। अब्दुल्ला बिन उबई को चूँकि पता था कि ये कोई मीठी खीर नहीं है कि जो जाके मिल जाएगी और खा लेंगे, ये तो जान के लाले पड़ेंगे, पलट आया। कितनों को लेके आया? 1,000 में से 300। कितने बने? ऑलमोस्ट 1/3। इससे क्या पता चला? अल्लाह का नबी मौजूद है, मदीना शहर है जहाँ जाने की हम हसरतें करते हैं और रोते हैं, इसके बावजूद उस दौर में भी तकरीबन 1/3 लोग मुनाफिक थे। आज के बाद कभी ये ख्वाहिश मत कीजिएगा कि काश हम अल्लाह के नबी के दौर में पैदा होते। कुछ लोगों को मैंने ये बातें करते सुना है, अल्लाह के नबी के दौर में होते हम देखते। मत करें, ये तो अल्लाह ने हमारे पोल रखे हुए हैं, तो आज बंद ही रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में तो अब्दुल्ला बिन उबई भी था, हर जंग में साथ है। आप देखेंगे इस जंग में पीछे हट रहा है और पीछे सरगर्मियाँ कर रहा है, तबूक तक हर जंग में ये साथ जाता रहा। ये अलग बात है, रोड़े ही अटकाता रहा, नमाजें भी पढ़ता था, जमात से मस्जिदों में भी दाखिल होता था, लेकिन दिल में वो इस्लाम नहीं था जो मतलूब है, पलट आया। कितनी बड़ी चोट हो सकती थी ये मुसलमानों के लिए, ज़बरदस्त किस्म की चोट होती। बहरहाल ये वो वक्त था कि जो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ी आजमाइश हो सकती थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन लीडरशिप जो थी, आपने लोगों को गिरने नहीं दिया। गो के दो कबीलों के दिलों में थोड़ा आ गया था तजलजुल, वो इंशाल्लाह आयत में हम देखेंगे, तो अल्लाह के नबी ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे क्या पता चलता है कि हक के रास्ते में अगर इंसान अकेला भी रह जाए वो जान दे देगा, लेकिन पलट के नहीं आएगा, क्योंकि मैदान जंग से पलट के आना इस्लाम को ज़िबा करने के बराबर होता है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। अब उसी पहुँचने का तस्करा जो है इन आयात में हमारे सामने आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इस गदउ तमिन अहली का, और जब सुबह सवेरे आप निकले अपने घर वालों के पास से। सुबहान अल्लाह, गज़वे उहद की तैयारियां हैं, आप निकले सुबह से। गदउ था का लफ्ज़ जो है ये गैन दाल वाव से है, और ता इसमें फिर छोड़ दीजिए, मुअन्नस की है। और गदुफ कहते हैं फजर की अजान से लेके तुलुए शम्स का वक्त। इस वक्त किसी जगह जाने को गदा यगदू कहते हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे अपने घर से निकले। क्यों निकले भाई? जॉब के लिए गए थे, स्कूल जाना था के बच्चों को ड्रॉप करना था। अमल की बात क्या निकली कि एक ईमान वाला अल्लाह के दीन के कामों के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए अपने घर से सुबह सवेरे भी निकल सकता है। ये नहीं है कि चलो अब छोड़ दें, अब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, दुनिया के कामों के लिए तो हम निकलें लेकिन दीन के तकाज़ों के लिए ना निकलें। और यहाँ फिर एक और इशारे की बात देखिए कि ये निकलना किन के लिए आसान होता है, जो फजर की नमाज़ के लिए निकलने के आदी होते हैं। ये है फजर की नमाज़ की हिकमत। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या हिकमत है कि अभी आंख लगे ही और उसके फौरन बाद फजर के लिए उठ पड़े। इसलिए कि अगर मुसलमानों की ज़िंदगी में फिर कोई ओहद का मुकाम आ जाए तो लोग ये ना के सोते ही रह जाएं। ये तैयारी है, ये माओ ने बच्चों को तैयार करना है कि बेटा किसी वक्त तुम्हें जल्दी उठ के जाना पड़ सकता है। देखिए जो माँ बाप बड़ी उम्र के हो जाते हैं ना, हार्ट के मरीज़ होते हैं, तो उनको बड़ा धड़का लगा रहता है, मुझे किसी की बात याद आती है, बहुत ही दिल हिल जाता है सोच के जब भी मैं वो बात को सोचती हूँ। फजर के लिए बच्चों को आवाज़ देते थे वो, उठो बेटा नमाज के लिए चलो। तो जैसे जवानी में नींद गहरी होती है या बेपरवाही होती है, कभी बच्चे नहीं उठते थे, तो उन्होंने एक दिन कहा कि देखो कभी रात के वक्त मुझे कुछ हो गया तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि तुम उठ के जाओगे डॉक्टर के पास, तुम्हें आदत ही नहीं उठने की। तो एक ईमान वाले को अल्लाह ताला दिन में फजर के वक्त जो उठा देता है, उसकी वजह क्या है कि जब कभी दीन का तकाजा हो तो तुम भी उठ सको। आप और हम भी तो फिर इस पे अपना अमल देखें। देखिए कि एक जिहाद वो है जो मैदान जंग की तरफ जाके होता है, उसको अस्करी जिहाद कहते हैं, जंगी जिहाद है वो, किताल है। लेकिन एक जिहाद वो है जो इल्म के ज़रिए जिहाद होता है, जिसमें आप इस्लामी नज़रियात की हिफाजत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से वो लोग जो सुबह सुबह घर से निकल पड़ते हैं क्लासेस के लिए, कुरान सीखने के लिए, तो वो इस आयत पे खुशखबरी पाएंगे कि वाइज़ गदाउता। और इत्तेफाक देखिए कि मैं आप बिल्कुल अल्लाह ताला पर्सनली एक्सपीरियंस करवा देता है बंदे को। और मैंने तो देखा है कि जो आयतें पढ़नी पढ़ानी होती हैं ना, उसके लिए हालात बन जाते हैं। आपको पता है कि यहाँ नॉर्वे में जो सुबह शाम का फ़र्क चल रहा है, 1.5-2 घंटे की रात होती है। तो मैंने आज फजर के बाद बैठी रही, मैंने कहा नहीं मैंने सबक करना है, वट एवर, देखती रही। और तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 7:30-8 के करीब मेरी आंख लग गई ऐसी बैठे बैठी, और इंसान है सो जाता है। तो अब जब क्लास के लिए आने का वक्त हुआ तो उस वक़्त बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था ना, मुझे ऐसे लगा कि मेरा जिस्म टूट रहा है और मैं नहीं उठ सकूँगी, और नींद की हालत है। लेकिन मेरे आंखों के सामने यही आई थी, वाइस गदा होता। मैंने कहा मैं किस मुंह से लोगों को पढ़ाऊंगी अगर मैं नहीं उठूंगी। बस ये ख्याल आने की देर थी कि मेरी सारी नींद उड़ गई। तो बात यह है कि अल्लाह के लिए अगर उठना पड़े तो खुशियां मनाइए। हम दुनिया वालों के लिए उठते हैं ना, एक रात किसी के लिए जाग ले, मेरा ख्याल है जब तक वो उसको याद करता रहेगा, जब तक दोबारा कोई और मौका उससे बड़ा ना हो जाए। तो जो बंदा अल्लाह के लिए सुबह सवेरे उठता है, अल्लाह ताला उसको भी खैर देता है। और उम्मत मुस्लिमा के लिए तो दुआ है, अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह मेरी उम्मतों की जो सुबह हैं उनमें बरकत दे दे। और आप आजमा के देख लें, एक दिन आप फजर की नमाज के बाद से ना सोएं, फिर जोहर के बाद सो जाएं, यानी जो कहलूले का वक्त है, आपका वो दिन बड़ा बाबरकत होगा। उस दिन आप शैतान से महफूज में समझेंगे अपने आप को, आपकी तबीयत में एक अजीब किस्म की चुस्ती होगी। और इस पे वो हदीस भी है जो कहीं शायद पहले मेंशन की आपके सामने कि नहीं, कि जब इंसान रात को सोता है तो शैतान उसके बालों में गिरहें लगाता है, यानी जैसे ये गुद्दी के बाल है ना जहाँ चुटिया बांधते हैं, तो यहाँ नॉट्स लगाता है, 3 गिरहें लगाता है। और हर गिरा लगाते हुए कहता है सो जा रात बड़ी लंबी है, सो जा रात बड़ी लंबी है। फिर जब फजर से पहले अजान की आवाज़ सुनता है इंसान, उठता है तो पहली गिरा खुल जाती है, फिर वुजू करता है तो दूसरी गिरा खुलती है, फिर अगर वो नमाज़ पढ़ लेता है तो तीनों गिरें खुल चुकी होती हैं। और वो इंसान सारा दिन शैतान के पंजे से आज़ाद रहता है। और आपने फरमाया कि उसका दिल खिला रहता है, खुश होता है, उसके वक्त में बरकत होती है। इसके बरक्स जो नहीं ये काम करता और सोता रहता है सारा दिन, वो शैतान के पंजे में। और आप इसको एक पेट जुमले में सोच सकते हैं, आज तबीयत बुझी बुझी, आज कसल मंदी है, आज सुबह से लेजीनेस है। किसी को आप कहें जोहर की नमाज़ पढ़ो तो कहते नहीं, मैं जिस दिन फजर की पढ़ूँ फिर मैं सारी पढ़ती हूँ। वो एक अजीब किस्म की मुर्दगी डाल देता है और इंसान सारा दिन शैतान के हाथों में रहता है। हम सब देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे वीकेंड्स, जब बच्चों को भी छोड़ने नहीं जाना और लेने नहीं जाना, लेकिन जिनको अल्लाह ताला मौका दे रहा है वो अल्लाह ताला की रहमत से इससे फ़ायदा उठाएं। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने यही पेश कर देंगे कि अल्लाह और तो कुछ नहीं था, बस ये था कि तेरे रास्ते में अपने आप को पेश कर दिया था, और जो तूने कहा था उसको करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद कहा मिन अहली का, अपने घर वालों के पास थे, इससे क्या पता चलता है। और रिवायात में आता है कि उस दिन आप अपनी प्यारी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे, जिनसे आपकी मोहब्बत थी। और आपको पता है कि आयशा की रुख्सती बिल्कुल उन्हीं दिनों में हुई थी, मदनी दौर के शुरू में आपकी बीवी बनी थी, कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में शदीद मोहब्बत महसूस करते थे, और पूरे अदल और इंसाफ करने के बावजूद कहा करते थे कि अल्लाह मैं वो करता हूँ जो मेरे बस में, और जिस पे मेरा इख्तियार नहीं उस पे मुझे ना पकड़ना आयशा के मामले में। तो क्या पता चला कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों को भी छोड़ना पड़ता है। अगर वो बीवी को छोड़ के उठ सकते हैं तो हम शौहरों को छोड़ के क्यों नहीं आ सकते। ہم بھی اپنی زندگیوں میں غور کریں، اور یہاں وہ واقعہ سنانا بہت اہم ہوگا جو غزوہ احد ہی کے تناظر میں ہوا، اور وہ کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت حنزلہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے لیے جب کال دی اور پکار لگائی کہ لوگوں کی ضرورت ہے، تو حنزلہ، اس وقت ان کی شادی بالکل نئی ہوئی تھی، یعنی نیولی میرڈ تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ تھے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ آپ کی شب زفاف تھی، یعنی ویڈنگ نائٹ تھی، لیکن بس جہاد کی پکار سنی اور پلٹ کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ آئے، میدان جنگ میں لڑے، اتنی بے دردی سے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ اور جب جنگ کے بعد زخمیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جو شہداء تھے ان کو جمع کیا جا رہا تھا، تو ایک عورت چادر میں لپٹی ہوئی آئی اور کہا کہ بس یہ بتانے آئی تھی کہ حنزلہ جب آئے تھے تو ان کے اوپر غسل کی کیفیت تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو آپ ان کو ناپاکی کی حالت میں دفنا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اور واقعی جب لوگوں نے ان کی ڈیڈ باڈی اٹھائی تو اس کے اندر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کے بعد ان کا نام غسیل الملائکہ تھا۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم نے کتنے جذبات قربان کیے اللہ کے لیے۔ میں سوچتی ہوں جو لوگ اپنی زندگی کے اتنے نازک مرحلوں میں بھی اللہ کی پکار کو لبیک کہہ لیتے تھے، تو پھر وہ باقی میں کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ تو جنگ کے لیے اٹھنا تھا نا، یہ تو واقعی موت لگتا ہے بندے کو اگر انسان اپنی زندگی میں نمازوں کے وقتوں میں اور اللہ کے حکموں کے وقتوں میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کی بیویاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، خوشگپیاں ہوتی، جیسے ایک شوہر بیوی، گھر والے، ایک کام فیملی لائف ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زیادہ کوئی پیارا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایمان والا جہاں ہوتا ہے نا، وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ہر وقت دین کو سوار کر کے لوگوں کا بھی جینا دھوبر کرے۔ آپ گھر میں بڑے ریلیکس موڈ میں رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہوتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، پیار محبت کی بات ہوتی تھی، لیکن جوں ہی اذان کی آواز آتی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو آپ ہمارے پاس سے یوں اٹھ کے جاتے کہ جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ اس غداؤ من اہلی کا، تو پھر ترس کھانا چھوڑ دیجیے۔ بہت سارے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ گھر نہیں چھوڑتا، میاں گھر پہ ہیں، شوہر ہے، بچے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، انہی کے ساتھ دین کرنا ہے، انہی کے ساتھ دین سیکھنا ہے، اور انہی کے ساتھ دین کو سکھانا بھی ہے۔ کیونکہ آج کے دور کا جہاد تلوار کا جہاد نہیں ہے، قلم کا جہاد ہے۔ آج لوگوں کی جہالت دور کرنی ہے، آج لوگوں کی سوچوں کے اوپر جو دھول پڑی ہوئی ہے اس کو دور کرنا ہے، نہ کہ آج اس وقت ہم بغیر تیاری کے تلواریں اٹھا کے اور ایسی جگہ چلے جائیں اور ایسے ایسے نعرے لگائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی ہلاک کریں اور دوسروں کو۔ میں یہ کچھ نہیں کہہ رہی کہ دوسرا جہاد ہمارا کام ہے کہ نہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم خواتین اور ہمارا جہاد کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو نمازی بنا لیں، اپنے بچوں کو تو نمازی بنائیں، اپنے گھر والوں کو تو دین کی دعوت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھیے کیا کر رہے تھے، تبویو، آپ جگہ دے رہے تھے، جگہ ہموار کر رہے تھے۔ با واو حمزہ اس کا روٹ ہے تبوی کا، با واو حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے جگہ ہموار کرنا، ٹھکانہ بنانا، درست کرنا، مورچے، گھات لگانے کی جگہ۔ کس لیے؟ لل مومنین، مومنوں کے لیے، مقاعدہ، مقاعد، مقاعد کا لفظ جو ہے قاف عین دال سے ہے، مقعد کی جمع، بیٹھنے کی جگہ، ٹھکانے، مورچے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی ترتیب کر رہے تھے، کس لیے؟ للقتال، لڑائی کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کام کرنے سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے۔ یا ساتھ اگر آپ اپنے پیج کو دوہرا کر کے نا، تو جیسے پیج کی جو آڑی سائڈ ہوتی ہے اس کو چیک لسٹ بنا لیں، ایسے واقعات کو پڑھنے کا یہ ایسے یہی طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں یہ پیج ہے نا، تو آپ اس طرح سے ایسے واقعات، جیسے اب آج غزوہ احد شروع ہوا ہے، آگے آپ سورہ یوسف پڑھیں گے، اصحاب کہف کا پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پیج کو اس طرح ڈیوائڈ کر لیں، یہاں نوٹس لیا کریں اور ادھر اوپر لکھیں عمل کی باتیں، نمبر ون ٹو، جہاں بات کرتے کرتے کوئی عمل کی بات بولتی ہوں تو وہ یہاں لکھ لیں۔ تو انشاءاللہ تاریخ اور ہسٹری پڑھنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان اس میں سے اپنے لیے عمل کی بات لے سکے۔ بہرحال ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفیں سیدھی کیں۔ میں اس وقت وہ ساری تفصیلات میں نہیں جاتی کہ کیسے ہوا، کس کو کہاں کھڑا کیا، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ लेकिन यहाँ से अमल की एक बात पता चलती है, और वो क्या कि जिन लोगों को काम करना होता है वो काम सॉरी जिन लोगों को काम कराना होता है वो काम करने वालों से पहले आते हैं। देखिए क्या ऐसे ही जाके खड़े होके कह दिए हो कि यहाँ तुम खड़े हो जाओ तुम खड़े हो जाओ, नहीं, उसके अंदर प्लानिंग होगी, उसके लिए जगह होगी, उसके लिए सेटअप होगा। आज के मुसलमानों के अंदर से लफ्ज़ प्लानिंग निकल गया, जो जिसके सर में समा जाती है वो धड़ से करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर देता है। हत्ता कि किसी को अच्छे बुरे से भी टोकना है ना, तो जब हमारा दिल चाहता है कि बस लोगों को दीन की दावत देनी है तो मौका देखे बगैर, हालात देखे बगैर धाड़ से उसको जाकर टोक के आते हैं, बजाय इसके कि वो हमारी बात से दीन की तरफ आए, वो दीन से और दूर होता है। नहीं, इस्लाम क्या सिखाता है कि मोमिन प्लानिंग करते हैं, तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ जो है किस लिए किया कि पहले से अपने साथियों को बुलाया। और इसी से एक बात पता चलती है कि अगर कोई मिसाल है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, या आपने किसी होटल में शादी का कोई फंक्शन रखा है व्हाटएवर, तो क्या आप मेहमानों के साथ वहाँ जाते हैं? नहीं, आप पहले से वहाँ तैयारी करते हैं ना। तो इससे एक अमल की बात निकलती है कि जब किसी को कोई ड्यूटी मिलती है, कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो उस वक्त उसको फिर दूसरों से पहले उस जगह पे मौजूद होना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियों की बात होती है। हमें हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे ओहदे या जो इंसान को लीडरशिप मिलती है ये कोई बड़ी ऑनर की बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है, हकीकत में ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात होती है। सर पे एक तलवार लटक रही होती है, और जब बंदा किसी काम का बेड़ा उठा लेता है और इसको नहीं कर पाता तो वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जितना इंसान के अपनी ज़ात के ना करने का। मसलन आप देखिए कि एक शागिर्द नहीं आता क्लास में तो उसका नुकसान है ना, लेकिन अगर एक उस्ताद ना आए तो फिर कितनों का नुकसान है। बिल्कुल इसी तरह जितना इंसान ऊपर से ऊपर जाने लगता है उतना ज़्यादा वो ज़िम्मेदारियों के बोझ में बंधा जाता है। फिर इससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि अल्लाह के नबी सल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली, वल्लाहु समीउ अलीम से पता चला कि अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। उसको पता है किसके दिल में क्या है, अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा और उसने किस नीयत से कहा, और अल्लाह के नबी सल्लम ने अगर शहर में रहने की ख्वाहिश रखी थी तो वो क्यों रखी थी। अल्लाह को मुसलमानों के हालात भी पता है, उसको सब कुछ पता है क्या होगा। अल्लाह को ये भी पता है कि कल इस जंग का नतीजा क्या निकलने वाला है, और अल्लाह ताला को ये भी पता है कि इस वाक्ये के ज़रिए से मुसलमानों को क्या सबक सिखाए जाने वाले हैं। लिहाजा एक बंदा मोमिन जब अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो वो अल्लाह ताला की ऊपर निगाहें रखता है। और यहाँ एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लम की आदत मुबारक क्या होती थी कि जब कभी भी सफ़र पे निकलते थे या किसी मौके के लिए तो जुमेरात के दिन को निकलते थे। ये मसनून अमल है। अगर आपके पास चॉइस हो तो आपने कहीं बाहर जाना हो तो थर्सडे की फ़्लाइट आप ले सकते हैं, या अगर कहीं जाना है अगर चॉइस हो। और दूसरी बात है कि फजर के बाद निकलते थे, क्योंकि बल्कि जो लॉन्ग रूट्स होते थे उसमें रात को निकलते थे क्योंकि रात के वक्त जो फासले होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं।